الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سلسلة ہے اللہ کے حقوق. اللہ عز و جل کے حقوق میں پہلا حق حق کی عبادت پر ہم کلام کر رہے تھے اور اس میں عبادت کی مختلف اقسام اور اس کی مختلف صورتوں پر ہم نے کلام کیا تھا. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے عبادت کیوں کی جاتی ہے، عبادت کے مقاصد کیا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ مزید عبادت کی ایک اور اعتبار سے تقسیم ہے، کچھ اس پر کلام کریں گے، اور اگر موقع ملا تو پھر عبادت کے فوائد اور فضائل پر بھی کچھ کلام کریں گے. عبادت کیوں کی جاتی ہے اس حوالے سے علماء کرام نے بڑا خوبصورت کلام کیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، الکلام الاوضح فی تفسیر سورۃ الم نشرح. اس میں بہت سے امور پر بڑا خوبصورت اور علمی کلام فرمایا ہے. اس میں ایک عبادت کے حوالے سے بھی بڑا تفصیلی باب ہے، اس باب کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو یہاں پر جو سیکوینس ہے، جو ترتیب ہے، یہ اس کتاب کے اعتبار سے ہے. حضرت مولانا نقی علی خان علی رحمہ فرماتے ہیں کہ عبادت چار قسم کی ہے، چار مقاصد ہوتے ہیں کہ جن کی خاطر بندہ عبادت کرتا ہے، کوئی اس مقصد کے لیے، کوئی دوسرے مقصد کے لیے، کوئی تیسرے مقصد کے لیے، اور کسی کے پیش نظر چوتھا مقصد ہوتا ہے. اب ان مقاصد کی اہمیت کیا ہے اور ان میں جو افضل نیت اور افضل مقصد ہے وہ کیا ہے. دوسرے الفاظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو عبادت کی جاتی ہے اس میں مختلف نیتیں ہو سکتی ہیں، ان نیتوں کو اگر کیٹیگرائز کیا جائے تو وہ چار نیتیں بنتی ہیں. کچھ لوگ پہلی نیت کے اعتبار سے عبادت کرتے ہیں، کچھ کی نیت دوسرے نمبر پر ہوتی ہے، کچھ جو تیسری شے ہے اسے اپنی نیت بناتے ہیں، اور کچھ جو چوتھی شے ہے اسے اپنی نیت بناتے ہیں. پہلی نیت کیا ہے یا پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی یہ ہے کہ بندہ جنت کے لیے عبادت کرتا ہے. اس کا نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، نوافل پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ ساری عبادتیں اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے، اسے جنت میں جانا نصیب ہو، جنت کی نعمتیں اسے حاصل ہو جائیں. اور اس نیت کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا کو دیکھتا ہے کہ یہ زندگی، اس میں خوشیاں بھی ہیں لیکن وقتی ہوتی ہیں، خوشی آتی ہے چلی جاتی ہے، اس میں دکھ آلام ہیں، اس میں پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں. بندہ بچہ ہوتا ہے تو خوشیاں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ بہت ساری کمزوریاں بھی ہوتی. بندہ بڑا ہوتا ہے تو اسے اپنی جوانی پہ ناز ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ زندگی کے لیے جو کمائی کرنی ہے اس کی مشقتیں بھی ہوتی ہیں. اس کے اگر دوست ہوتے ہیں تو اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں. آدمی اس سے اوپر عمر کو جاتا ہے تو اس کے خاندان کے مسائل ہوتے ہیں، اس کی بیوی بچوں کے مسائل ہوتے ہیں. تو یوں یہ جو ہماری زندگی ہے، جو دنیا کی زندگی ہے، یہ مجموعہ ہے بہت سی چیزوں کا. اس میں ایک طرف خوشیاں ہیں تو دوسری طرف غم ہیں، ایک طرف راحتیں ہیں تو دوسری طرف مشقتیں ہیں. اب ایسی زندگی کے بعد جب وہ یہ سوچتا ہے اور اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک وہ زندگی ہے جس میں دکھ نام کی کوئی چیز نہیں، جس میں کوئی غم نہیں، جس میں کوئی تکلیف نہیں، جس میں کوئی مشقت نہیں، جس میں کبھی بیمار نہیں ہونا، جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جس میں راحتیں ہی راحتیں ہیں، جس میں لذتیں ہی لذتیں ہیں، جس میں آسائشیں ہی آسائشیں ہیں، جس زندگی کو کبھی ختم نہیں ہونا، جس زندگی کو کبھی فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ اربوں کھربوں سالوں تک چلتی رہے گی۔ تو اب ایک طرف دنیا کی یہ 50-60-70 سال کی زندگی، اور اس کے مقابلے میں وہ دائمی زندگی، ایک طرف یہ دکھوں کی زندگی اور دوسری طرف راحتوں اور خوشیوں کی زندگی، تو آدمی کے دل میں فطری طور پر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس زندگی کے لیے کوشش کرے، وہ اس گھر کے لیے کوشش کرے۔ وہ زندگی جنت کی زندگی ہے، اور وہ گھر آخرت کا گھر ہے، اور وہ ٹھکانہ جنت کا ٹھکانہ ہے۔ تو لہٰذا جب یہ والا سینیریو سامنے ہوتا ہے اور یہ والی چیزیں سامنے ہوتی ہیں، تو بندہ عبادت کرتا ہے جنت کی خاطر۔ اور عام مومنوں کے اعتبار سے یہ کوئی معمولی شے نہیں، جو جنت کی زندگی ہے اور جنت کا حصول ہے، رب العالمین اسے بھی فوز عظیم فرماتا ہے، یہ عظیم کامیابی ہے۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ جنت کو حدیث مبارک کے اندر فرمایا کہ یہ بڑا مہنگا سرمایہ ہے، تو جنت کی بڑی عظمت ہے، جنت کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اب یہ جو کلام ہے، یہ میں اس اعتبار سے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی تصوف سے یا کوئی طریقت سے یا کوئی معرفت سے یا کوئی حقیقت کی دنیا سے یا خدا سے، خدا کے قرب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن معاذ اللہ جنت کی تحقیر کر رہے ہوتے ہیں، جی جنت چیز ہی کوئی نہیں۔ ایسے لوگ، ان کے لیے سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ انہیں آخرت کی قدر نہیں، انہیں جنت کی قدر نہیں۔ تو لہذا جو عمومی مسلمان ہیں، جو عوام المسلمین ہیں، ان کے اعتبار سے یہی ہے کہ وہ جنت کے لیے کوشش کرے، جنت کی طرف دوڑے، حکم خداوندی پہ عمل کرے۔ وَالسَّارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ تو لہذا عبادت کی جاتی ہے جنت کے حصول کے لیے، جنت کی نعمتیں پانے کے لیے، جنت کے محلات میں رہائش کے لیے، جنت کے مشروبات پینے کے لیے، جنت میں جو اور نعمتیں رب نے پیدا فرمائی ہیں ان کے حصول کے لیے۔ اب اس شے کی فی نفسی ہی جو عظمت و اہمیت ہے، وہ بڑی واضح ہے۔ قرآن و حدیث اسے مالا مال ہے، جنت کی طلب کا حکم دیا گیا۔ لیکن جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کے درجوں میں فرق ہوتا ہے، کوئی شے ایک بندے کے لیے تو بڑا اعلیٰ درجہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسرے بندے کے حق میں وہ اتنا بڑا درجہ نہ ہو۔ ایک آدمی 100 روپیہ کسی غریب کو دیتا ہے اور اس کے پاس 200 روپیہ ہے، تو اس کا 100 روپیہ دینا اپنی اہمیت رکھتا ہے، لیکن دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو کسی کو 1 کروڑ روپیہ دیتا ہے۔ اب جو 1 کروڑ روپیہ دے سکتا ہے، وہ بھی اگر 100 روپیہ دے گا، تو کیا یہ اس دوسرے بندے کے 100 روپے کے برابر ہوگا؟ نہیں۔ یہ کہا جائے گا کہ یار 100 روپیہ اس کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن تیرے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بندہ اگر کمائی کر کے روزانہ 1000 روپیہ کماتا ہے، تو یہ ویسے ٹھیک ہے کہ 1000 روپیہ کما رہا ہے، لیکن اگر وہ روزانہ 1 لاکھ روپیہ کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پھر وہ 1000 کما رہا ہے، تو اسے یہ کہا جائے گا یار تیری شایا نشان نہیں، کیونکہ تیرے اندر جو صلاحیت ہے، تیرے اندر جو ایک سکل ہے، وہ تو 1 لاکھ روپیہ کمانے کی ہے، 1000 روپے پہ اکتفا کیوں کر رہا ہے؟ لیکن 1000 روپیہ فی نفسی اپنی جگہ ایک اچھی چیز ہے، کہ اس سے بھی بہت سے آدمی جو ہے وہ اپنے مالی فوائد حاصل کرتا ہے۔ تو اسی طرح جو عوام المسلمین ہیں، ان کے اعتبار سے یہ جنت کی طلب اور جنت کا حصول، یہ عظیم الشان چیز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں، ان کے مقام و مرتبہ میں فرق ہے، ان کی نیتوں میں فرق ہے، ان کی سوچ اور ان کی اپروچ میں فرق ہے، ان کا جو ذہنی سطح ہے اس کی بلندی میں اور عام آدمیوں کی بلندی میں فرق ہوتا ہے. اب وہ جو اعلیٰ درجے کے مقربین ہیں، جیسے قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں جنتی دو طرح کے بیان فرمائے، ایک فرمایا اصحاب الیمین اور دوسرے فرمایا مقربین. تو اصحاب یمین اور مقربین ان دونوں کے جدا جدا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. تو اب جو میں گفتگو کروں گا یہ ہے مقربین کے اعتبار سے، یہ مقربین کے اعتبار سے. اب مقربین جو ہیں، جو خدا کے قرب کی منزل پر فائز ہیں، جو خدا کے قرب کے مرتبے پر فائز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت کے لیے عبادت کرنا یہ عبادت درجے میں کم ہے، اس عبادت کا درجہ کم ہے. کیوں؟ اس کی چار وجوہات بیان کی کہ چار وجہ سے وہ عبادت کہ جو جنت کی نیت سے کی جائے وہ کم درجہ رکھتی ہے. وہ چار وجوہات کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ جس بات میں حظ نفس کو دخل ہے، یعنی جس بات میں نفس کی لذت پوشیدہ ہے، وہ خالص نہیں. اور جو شے خالصا لوجہ اللہ نہیں ہے اس کا مرتبہ کم ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ جنت جو ہے اس میں تو ہماری لذت ہے نا، ہمارا نفس چاہتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں. تو جس میں حظ نفس ہے وہ خالص نہیں، اور جو خالص نہیں وہ لوجہ اللہ کے اعتبار سے مرتبے میں کم ہے. بندہ مخلص وہ ہے کہ آرزو اور خواہش کو محبوب پر قربان کر دے، محبوب حقیقی خدا کی رضا پر جو ہے وہ قربان کر دے کہ بس اسے محبوب حقیقی مل جائے اور کچھ نہیں چاہیے. اچھا، اسی پر بعض مشائخ علیہم الرحمہ کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عبد الرزاق، عبد الکریم، عبد القادر اور عبد الرحیم تو لاکھوں ہیں، مگر عبد اللہ نایاب ہے. کیا مطلب؟ عبد الرزاق کا مطلب ہے کہ رزق دینے والے کا بندہ، جس کا رب سے تعلق ہے بوجہ رزق. عبد الکریم وہ ہے جو کرم والے کا بندہ ہے، جو رب کی بندگی کرتا ہے بوجہ کرم نوازی کے، کہ رب کرم نوازی فرماتا ہے. عبد القادر رب کا بندہ ہے بوجہ قدرت الہی کے، کہ وہ قدرت الہی کو دیکھتا ہے اور قدرت الہی کی وجہ سے وہ عبادت کرتا ہے. عبد الرحیم ہے رحمت والے کا بندہ، کیونکہ رب رحمت فرماتا ہے تو بندہ اس کی بندگی کرتا ہے. تو گویا یہ جتنی عبادتیں ہیں ان سب میں وہ صفات کا جو اظہار ہے، جو صفات کا ظہور ہے، وہ اس کے پیچھے موجود ہے. جبکہ عبداللہ وہ ہے جو محض اس لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ معبود ہے. وہ رحمت نہ بھی فرماتا تب بھی عبادت کا مستحق تھا کہ اس کی عبادت کی جائے. تو فرمایا کہ یہ عبد الرزاق اور یہ عبد الکریم اور یہ عبد القادر اور یہ عبد الرحیم تو لاکھوں ہیں، مگر عبد اللہ جو اللہ کا بندہ ہو یہ کم یاب ہے، یہ تھوڑے. اچھا، اس پر ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے. اسمعی، ایک بہت بڑے ماہر لغت گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک غلام بازار میں بک رہا تھا. پچھلے زمانے میں غلاموں کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی. تو ایک بزرگ خریدنے گئے اور پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ جو رکھ دیں. اس نے کہا، بزرگ نے پوچھا کہ اچھا تم کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا جو آپ کھلا دیں گے. اچھا، پوچھا اچھا یہ بتاؤ کیا پہنو گے؟ اس نے کہا جی جو آپ پہنا دیں گے. تو بزرگ نے پوچھا کہ یہ کیا جواب ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں تمہارا نام کیا، تم نے کہا جی جو آپ رکھ دیں گے. میں نے کہا کیا کھاؤ گے، تم نے کہا جو کھلا دیں گے. میں نے کہا کہاں رہو گے، تم نے کہا جہاں مردی رکھ دو گے. میں نے کہا کیا پہنو گے، تم نے کہا جو پہنا دو گے. تو اس غلام نے جواب دیا، اس نے کہا بندے کو خواہش سے کیا کام، غلام کو بندے کو خواہش سے کیا کام، خواہش بندے کی وہی ہے جو مولا چاہے، جو مالک چاہے. تو ہماری کیا خواہش جو ہمارا مولا چاہے، ہماری کیا مرضی جو رب مرضی چاہے، جو خدا کی مشیت ہو، جو خدا کی رضا ہو، بندے کو اسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ عبادت اگر جنت کے لیے ہے تو ہمارے اعتبار سے وہ بھی شان کی چیز ہے، لیکن جو مقربین ہیں، جو اصحاب طریقت ہیں، جو اصحاب باطن ہیں، جو اصحاب معرفت ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا درجہ اس والی عبادت سے کم ہے جو کرنی چاہیے۔ تو یہ پہلی وجہ ہوتی ہے عبادت کی کہ بندہ اگر جنت کے لیے عبادت کرتا ہے تو اس میں درجے کی کمی کس اعتبار سے ہے۔ دوسری وجہ امام شمس الدین علی رحمہ فرماتے ہیں کہ جو عبادت اس لیے کی جائے کہ اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں جنت ملے، یہ عبادت اس لیے ناقص ہے کہ بندے کو مولا کا کام کرنے میں اجرت پر نظر رکھنا بیجا ہے۔ بندہ، ہم جب عبادت کرتے ہیں تو یہ کیا ہے، یہ ہمارے مولا نے، ہمارے رب نے ہمیں کام دیا ہے، کرو۔ تو بندہ جب کام کرتا ہے تو بندہ اجرت پہ نظر نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے مولا کا حکم ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ چیز بھی چھپی ہوئی ہے کہ بندہ اپنی عبادت کا صلہ کیسے طلب کرے گا، جو خدا کی سابقہ نعمتیں ہیں پہلے ان کا تو حساب دے دے۔ آخر ہم یہ کہیں جی میں نماز پڑھتا ہوں مجھے اس کے بدلے میں جنت ملے، تو بھائی اس کے بدلے میں تو چلے تمہیں جنت مل جائے، لیکن وہ جو خدا نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ جو خدا نے تجھے آنکھیں دی ہیں، وہ جو خدا نے تجھے زبان دی ہے، وہ جو تمہیں کان دیے ہیں، وہ جو تمہیں دل دیا ہے، وہ جو تمہیں صحت دی ہے، وہ جو زندگی گزارنے کے اسباب بنائے ہیں، وہ جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے رشتہ دار بنائے ہیں، تو یہ جو خدا کی پہلی نعمتیں ہیں پہلے ان کے بدلے میں تو کچھ کرو، جنت کے لیے کرنا تو بات کی بات ہے۔ تو لہٰذا اگر جو نعمت سابقہ ہے، جو رب کی پہلے سے ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، اگر ساری زندگی ہم ان نعمتوں کے بدلے میں عبادت کرتے رہیں تو یہ تو اس کا بھی صلہ نہیں بنتا، یہ تو اس کا بدلہ نہیں بنتا، تو جنت تو بات کی بات ہے۔ اور اس پر علماء نے بڑی خوبصورت باتیں اور بھی ارشاد فرمائی۔ یعنی اس کو دوسرے اعتبار سے کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کوئی نوکری کرتے ہیں، نوکری میں کیا ہوتا ہے، نوکری میں دو طرح ہوتا ہے، یا تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ پیشگی اجرت لے لیتا ہے کہ ایڈوانس کے اندر سیلری لے لی کہ جناب ٹھیک ہے میں پورا مہینہ کام کروں گا لیکن مجھے ابھی آپ سیلری پہلے سے دے دیں، مالک کہتا ہے ٹھیک ہے جی تمہیں پہلے سے دے دی۔ یا یہ ہوتا ہے کہ ہم پورا مہینہ کام کرتے ہیں، مہینہ پورا ہونے کے بعد مالک کہتا ہے یہ تمہاری سیلری۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم یہ کہیں کہ ابھی کام نہیں کیا اور بولے ہمیں سیلری دے دیں، ہمیں سیلری مل جائے، اور کام کرنے کے بعد بولنے کے مالک دوبارہ سیلری دے دے، وہ بولے گا بھائی اس کی سیلری تو پہلے مل گئی، دوسری کون سی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، جو زندگی دی ہے، جو ہمیں یہ صحت دی ہے، یہ جو ہمیں ہزاروں آرام آسائش دیے ہیں، یہ جو ہمارے اندر ہزاروں سسٹم چل رہے ہیں اور بغیر روک ٹوک کے چل رہے ہیں، تو یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں یہ تو اس کی پہلے ہی سیلری مل چکی ہے، تو اب جو عبادت کر رہے ہیں اس کی بعد میں جنت مانگنے کا کیا تک بنتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی عبادت کے بدلے میں یہ کہیں کہ مولا تو ہمیں جنت عطا فرما دے، یہ تو پہلے کا حساب ابھی پورا نہیں ہو رہا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اوپر رب کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے بدلے میں یہ ساری زندگی کی عبادتیں، یہ کل عدم ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ایک آنکھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو کیا یہ ہماری ساری زندگی کی عبادتیں اس کے برابر ہیں؟ نہیں۔ لمحہ لمحہ خدا کی جتنی ہمارے اوپر رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، ہماری عبادتیں تو اس کا بدلہ نہیں چکاتی۔ تو جنت کی طلب کس بات کی؟ ہاں، یہ مولا کی مرضی ہے، یہ رب کا کرم ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے بھی عطا فرما رہا ہے اور اس عبادت کے بعد بھی عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ فضل ہے، یہ کرم ہے، یہ رحمت ہے، یہ عوض اور معاوضہ نہیں ہے ہمارا، معاوضے کے قابل تو ہم کام بھی نہیں کر رہے۔ اس پر علماء کرام نے چند اور باتیں ارشاد فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ الہیت، الوہیت یعنی خدا کا معبود ہونا، یہ الوہیت جو ہے خدا کی، یہ مقتضی عزت و ہیبت ہے، یعنی کہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ رب کی تعظیم کی جائے اور رب سے بندہ جو ہے وہ ہیبت رکھے، اس سے ڈرے۔ اور جو عبودیت ہے، جو خود بندے کی جو ہستی ہے، جو اس کا عبد ہونا، عبود ہونا ہے، فرمایا کہ یہ موجب خضوع و ذلت ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ بندہ جھکے، عاجزی اختیار کرے۔ قرآن پاک میں ایک بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ربکم فاعبدون، لوگوں میں تمہارا رب ہوں، بس اسی لیے میری عبادت کرو۔ یہ جو ہے نا کہ جنت ملے گی، یہ ملے گا، وہ ملے گا، یہ اپنی جگہ، یہ فرمایا کہ میری عبادت کرو کہ میں تمہارا رب ہوں، انا ربکم فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں تو تم میری عبادت کرو۔ تو یہ اس عبادت کے اعلیٰ درجے کی طرف اشارہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت میں نظر آتی تھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی عبادت کرتے، اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، پاؤں مبارک میں سویلنگ ہو جاتی۔ تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ عبادت بندہ بہت کرتا ہے، گناہ بخشے جائیں، تو آپ کا تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے، آپ کے صدقے تو دوسروں نے بخشے جانا ہے، تو یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو اب آپ دیکھیں عبادت کا مقصد کیا بیان فرمایا، کہ بھئی خدا کی جو سابقہ نعمتیں چلتی آ رہی ہیں ان کا تو شکر ادا کیا جائے، یہ ہے وہ اعلیٰ درجے کی عبادت کی صورت ہے۔ تو مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ یہاں پر بڑے خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں، اپنے الفاظ میں فرماتے ہیں، اے عزیز، تیرا مولا ارحم الراحمین ہے، اے عزیز تیرا مولا ارحم الراحمین ہے، تو اجرت پر نظر نہ کر، وہ تجھے آخرت کے اجر سے محروم نہ رکھے گا۔ تو اجرت پہ نظر نہیں بھی کرے گا نا، تو رب تجھے آخرت کے اجر سے محروم نہیں کرے گا، بلکہ اگر تو بہشت کی نعمتوں سے قطع نظر کر کے خاص اسی کی محنت کرے گا، خاص رب کے لیے محنت کرے گا، وہ اپنے فضل و کرم سے ثواب خاص عطا فرمائے گا۔ وہ ثواب خاص کون سا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی جان نہیں جانتی جو آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے چھپا کے رکھی گئی ہے۔ جو آنکھوں کا سرور، آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے آخرت میں رکھی ہوئی ہے، کوئی جان جانتی نہیں کہ وہ کیسی ہے، وہ کتنی عظیم نعمت ہے، وہ کتنی عظیم لذت ہے۔ اور حدیث مبارک میں فرمایا گیا، فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، فرمایا کہ خدا نے جنت میں ایسی لذت اور نعمت رکھی ہے کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی کے دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا۔ اور حقیقت میں ان نعمتوں میں جو اعلیٰ ترین نعمت ہے، جس پر یہ والی چیزیں پوری پوری صادق آتی ہیں، وہ خدا کا دیدار ہے، وہ خدا کا دیدار ہے، وہ دیدار کی لذت۔ تو حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مالک حقیقی کے یہاں سب کچھ ہے، مگر قدر و قیمت تیری طلب پہ ہے، تیری اوقات کیا ہے، تیری قدر کیا ہے، اس کا دار و مدار تیری اپنی طلب پہ ہے۔ جو شخص اس کی سرکار سے دنیا طلب کرتا ہے، اس کو دنیا دے دی جاتی ہے، اور جو آخرت مانگتا ہے، اس کو آخرت دے دی جاتی ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اسے وہ دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہے دنیا کی طلب کرنے والے اور آخرت کی طلب کرنے والے، اور آخر میں فرماتے ہیں اور جو دنیا و آخرت کو چھوڑ کر خدا کی طلب میں مصروف ہوتا ہے، جو دنیا و آخرت کو چھوڑ کر خدا کی طلب میں مصروف ہوتا ہے اس کو اپنے مشاہدہ سے مشرف فرماتے ہیں اور اپنے وصل سے کامیاب کرتے ہیں، جس کے بارے میں فرمایا فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، کہ سچ کی نشست پہ قدرت والے بادشاہ کے حضور بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ جو متقی لوگ ہیں، جو رب کے لیے سب کچھ کرنے والے ہوں گے، کہاں ہوں گے؟ فرمایا فی مقعد صدق، سچ کی نشست میں، کہاں پر؟ عند ملک مقتدر، اس قدرتوں والے بادشاہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور ایک دوسری روایت کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا من قتلته محبتی فانا دیته، کہ جسے میری محبت نے مار دیا، رب فرماتا ہے جسے میری محبت نے مار دیا تو اس کی دیت میں خود ہوں، کہ بدلے میں خود خدا مل جاتا ہے، بدلے میں خدا مل جاتا ہے۔ لیکن کب؟ کہ جب کسی کا کام کیوں ہے؟ محبت الہی کی وجہ سے، محبت خداوندی جو ہے وہ اس کے وجود میں سرایت کرتی ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک وہ خدا کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کا تسبیح پڑھنا، اس کا ذکر کرنا، اس کا تلاوت کرنا، اس کی نمازیں پڑھنا، اس کا عبادت کرنا، سارے کام محض اللہ کی محبت میں ہوتے ہیں، اور اسی میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے، اور اسی میں زندگی گزارتے ہوئے موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ فرمایا فانا دیتہ، اس کی دیت، اس کا بدلہ میں۔ تو یہ وہ صورت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کی نیتوں کے اعتبار سے ان کو صلہ اور بدلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ کسی نے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا، اکابر اولیاء کے نام میں سے، انہیں خواب میں دیکھا تو بڑا اچھا حال، بڑا ایک خوشگوار کیفیت اور ایک شادمانی جو ہے وہ چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضور آپ کا کیا حال ہے، اور وہ جو فلاں بزرگ ہیں عبد الوہاب وراق ان کا کیا حال ہے، اور وہ جو دوسرے بزرگ ہیں ابو نصر ان کا کیا حال ہے، یعنی دو اور بزرگوں کا پوچھا اور ان کا پوچھا۔ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا کہ وہ دونوں جو دوسرے ہیں، وہ دونوں مزے دار کھانے کھا رہے ہیں اور خوشگوار مشروبات پی رہے ہیں، وہ دونوں مزے دار کھانے کھا رہے ہیں اور خوشگوار مشروبات پی رہے ہیں، مگر مجھے، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مگر مجھے کھانے پینے کی رغبت تھی نہیں، اس لیے پروردگار نے مجھے اپنے دیدار کی دولت عطا فرما دی۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسی نیت تھی، جس طرح کا مقصد ذہن میں تھا، خدا نے اسی کے مطابق عطا فرما دیا۔ تو یہ ہے جو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو عبادت اس لیے کی جائے کہ اسے جنت ملے، اس کا مرتبہ دوسری اعلیٰ درجے والی نیتوں کے مقابلے میں کم تر ہے۔ تیسری وجہ فرماتے ہیں کہ جو عبادت ہے اس کا سبب محبت ہونا چاہیے، عبادت کا سبب محبت ہونا چاہیے۔ جیسے قرآن پاک میں نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ عبادت کا سبب اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اور بھی قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہیں، ایک جگہ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم مقام بر کو نہیں پا سکتے، مقام بر، نیکی، تقوی، اس مقام کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب شے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ تو آپ دیکھیں، محبوب شے ہے لیکن اس سے بڑھ کر محبوب خدا ہے، اس کی راہ میں خرچ کرنی۔ یا فرمایا، قرآن پاک کے اندر ہے، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ لوگ یتیم مسکین اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، کیوں؟ علی حبہ، اللہ کی محبت میں. یہاں پر محبت الہی کا تذکرہ. تو اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے یہ سبب ہونی چاہیے عبادت کی. گویا ہم نماز کیوں پڑھیں؟ اس لیے کہ ہمیں خدا سے محبت. ہم تلاوت کیوں کریں؟ اس لیے کہ ہمیں خدا سے محبت. ہم ذکر کیوں کریں؟ اللہ کا نام تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور جتنی تسبیحات ہیں، یہ ہماری ورد زبان رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں خدا سے محبت ہے، ہم اپنے محبوب حقیقی کو یاد کر رہے ہیں. ہم قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سچے محبوب، سچے خدا کا کلام ہے. ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ اس محبوب حقیقی سے باتیں کرنا ہے. تو جو عبادت کا سبب ہے یہ محبت ہونی چاہیے. اب جہاں پر محبت ہوتی ہے اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ محب اپنے محبوب کے سوا کسی اور شے پہ نظر نہیں کرتا. تو اب جس کی نظر ہے جنت پہ، محلات پہ، پھلوں پہ، نہروں پہ، مشروبات پہ، تو لازمی بات ہے کہ یہ چیزیں خدا تو نہیں، تو محبوب تو خدا ہے. تو جب محبوب خدا ہے اور عبادت بر بنائے محبت ہونی چاہیے اور محبوب خدا ہے، تو پھر عبادت میں توجہ صرف خدا کی طرف ہونی چاہیے. تو یہ ہے وہ اعلیٰ درجہ عبادت کا کہ عبادت میں نیت کیا ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر میں وہ بات دوبارہ کہہ دوں کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ اس لیے تو ہیں کہ ہم اپنی نیت اچھی سے اچھی کریں، صاف سے صاف کریں، پاک سے پاک کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ کریں. ہم جو سلف صالحین بزرگان دین ہیں، ہم ان کی عبادات سے مشابہت اختیار کریں اور اپنی عبادات بھی اتنی اعلیٰ کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں ہے کہ اس چکر کے اندر اصلاً عبادت سے جاتے رہیں اور جنت کو معاذ اللہ حقیر سا سمجھنا شروع کر دیں، ایسا نہیں. اگر یہ والی کیفیت کسی عام بندے کے اندر آئے گی، وہ تو اپنا دین ایمان تباہ کر کے بیٹھ جائے گا، وہ تو اپنا جو ہے وہ دنیا آخرت دونوں کا خسارہ کر کے بیٹھ جائے گا. تو لہٰذا اعلیٰ سے اعلیٰ نیت کی طرف ضرور جائیں، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ. اچھا، پھر اس کے بعد چوتھی وجہ علماء نے بیان فرمائی، مولانا نقی علی خان علی رحمہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو عوض کے لیے عبادت کی جائے، جنت کے عوض کے لیے، فرمایا کہ اس کے مرتبے کے کم ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں بندہ اپنی عبادت پر بھی نظر رکھ رہا ہے. یعنی کہ جب بندہ معاوضہ مانگتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ میں نے بھی کچھ کیا ہے. ایک آدمی اگر سیلری مانگتا ہے، اجرت مانگتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جناب میں نے یہ سروسز آپ کو فراہم کی ہیں، میں نے یہ خدمات آپ کو دی ہیں، ان کے بدلے میں آپ مجھے معاوضہ دیں. تو اب جب بندہ اپنی عبادات اور اپنی نیکیوں کے عوض میں خدا سے جنت مانگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی نیکیوں کو کچھ سمجھتا ہے کہ جناب ہم نے بھی کچھ کیا ہے. تو یہ جو اپنی عبادت پہ نظر ہونا ہے، یہ جو اپنی عبادت پہ نظر ہونا ہے، یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی بندے نے جو عبادت کی ہے اس کی ویسے حیثیت ہی کیا ہے؟ خود بندے کی جو عبادت ہے اس کی حیثیت ہے کیا؟ یہ تو خدا کا فضل ہے کہ رب نے تجھے توفیق عطا فرمائی اور تو نے عبادت کی ہے. یہ یوں سمجھ لیں کہ بندہ کسی بادشاہ کے پاس جائے اور بادشاہ کو وہ تحفہ پیش کرنا ہے، اور تحفے کے اندر اس نے کیا کیا؟ تحفے کے اندر اس نے یہ کیا کہ بادشاہ کے کچن سے ہی کوئی کھانے کی شے لی، کوئی اچھا سا کیک لیا، کوئی برفی لی، اور جا کے بادشاہ سلامت کو پیش کر دی کہ جناب میں آپ کو یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں. اور لیا کہاں سے؟ خود بادشاہ کے مطبخ سے، کچن سے. تو اب ہم جو عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت کس کی توفیق سے ہے؟ خدا کی توفیق سے. جن اعضاء کے ذریعے ہم یہ عبادت کرتے ہیں، وہ اعضاء کس نے دیے ہیں؟ خدا نے دیے ہیں. عبادت کرنے کی جو ہماری سوچ بنی ہے، یہ سوچ بننے کی توفیق کس نے دیا؟ خدا نے دی. تو جب سب کچھ ہے ہی خدا کا، تو اب اسی کی عطا کو اسی کی بارگاہ میں پیش کیا جائے کہ جناب یہ ہم لے کر آئے ہیں، ہمیں اس کا معاوضہ دیا جائے، یہ بات نہیں بنتی. تو ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ हम जरा अपनी इबादत की कदर व कीमत देखें कि हमारी इबादत है कैसी और इसके बदले में जो मांग रहे हैं वो कैसा है। इबादत हमने ये की कि जनाब हमने नमाज पढ़ी, हमने रोज़े रखे, हमने तिलावत की, हमने जिक्र अस्कार की, बदले में क्या मांगा? बदले में हमने मांगी जन्नत कि मौला हमें जन्नत अता फरमा। अब आप इस पर गौर करें कि जो इवज है वो और ये जो हम कीमत दे रहे हैं ये, क्या ये दोनों एक जैसी? इसकी मैं एक मिसाल अर्ज करता हूँ। एक बंदा किसी के पास, किसी सुनार के पास 100 रुपया ले जाए और सुनार से कहे जनाब ये 100 रुपया है, आप इसके बदले में ये जो सोने का 7.5 तोले का सेट है ना ये मुझे दे दें, तो सुनार उसको क्या बोलेगा? सुनार कहेगा कि आपकी तबीयत तो ठीक है, 100 रुपये के बदले में 7.5 तोले सोने का सेट मांग रहे हो, अरे भाई जो इसकी कीमत है उसके मुताबिक दो ना। 7.5 तोले सोने का सेट जो है ये 100 रुपये के बदले में नहीं मिलता। क्यों? इसलिए कि ये थोड़े ऐसे हैं और वो शायद बहुत बड़ी है। या हम यही 500 रुपया जेब में रख के चले जाएं कि जनाब ये जो आपका बंगला मुझे बड़ा पसंद आ गया, ये लो 500 रुपया बंगला मुझे दे दो, तो वो क्या कहेगा? ये बंगला 500 रुपये का है। अब आप इस मिसाल को जहन में रख के सोचें कि जो हम इबादत करते हैं वो इबादत कितनी कदरों कीमत वाली है कि इसके मुकाबले में हम जन्नत के महलात मांग रहे, जन्नत के सोने चांदी के महलात मांग रहे, जन्नत की हमेशा की ज़िंदगी मांग रहे, जन्नत की हमेशा की नेमतें मांग रहे, जन्नत की हमेशा की लज्जतें मांग रहे। तो हमारी जो इबादत की कीमत है, जो हमारी इबादत है, ये तो फूटी कौड़ी जैसी है, ये कह लें कि मामूली सी कदरों कीमत की है, और इसके मुकाबले में जो जन्नत है वो इतनी अजीम है, इतनी अजीम है, इतनी अजीम है कि जिसका शुमार नहीं। वो सोने चांदी के महलात हैं, वो शहद शराब दूध और पानी की नहरें हैं, वहाँ आला तरीन फल हैं, वहाँ पर बेहतरीन बिस्तर हैं, बिछौने हैं, वहाँ खूबसूरत तख्त हैं, वहाँ पर मुजयन चांदनियाँ बिछी हुई हैं, वहाँ पर एक से बढ़ के एक नेमत है, वहाँ पर एक इशारे के ऊपर हर शय मुयस्सर है। तो भाई यहाँ पर तो अगर दुनिया के 7-स्टार होटल के अंदर भी अगर ठहरना हो, 7-स्टार होटल के अंदर भी अगर ठहरना हो, तो सिर्फ एक रात की जो आपने जो चार्जेस देने होते हैं, ज़रा उस पर गौर कर ले कि वो क्या होते हैं, और दुनिया का 7-स्टार होटल और जन्नत के महलात का ज़रा फ़र्क देख लें आप। तो यहाँ 7-स्टार होटल का तो हमें पता भी नहीं है कि उसके चार्जेस कितने होते हैं, लाखों में होते हैं, 1 नाइट, सिंगल नाइट लाखों में। तो ये जो हम इबादत कर रहे हैं, तो क्या ये इतनी आलीशान, ये इतनी ज़बरदस्त, ये इतनी कदर व कीमत वाली, इतनी प्योर, इतनी खालिस, इतनी जानदार, इतनी खुशू व खुजू वाली, इतनी तवज्जो वाली और इतनी उम्दा है कि हम इसके बदले में कहें कि जन्नत की एक रात नहीं, खरबों साल, खरबों साल, खरबों साल, लामतनाही साल, लामतनाही ज़िंदगी हमें इन इबादतों के बदले में वो दे दिया जाए। यकीन कीजिए ये तो ये मिसाल भी नहीं बनेगी कि हम मिट्टी की एक मुट्ठी लेके जाएं और किसी से जाके ये कहें कि जनाब हमें 100 तोला सोना इसके बदले में दे दो, मिट्टी की एक मुट्ठी के मुकाबले में 100 तोले सोना दे दो, इसका तो तब भी कोई आपस के अंदर कंपैरिजन बनता होगा कि मिट्टी की एक मुट्ठी है वो जमा होते होते अगर काफ़ी सारी बन जाए, ट्रॉली के बराबर बन जाए, तो कुछ कीमत बनी जाती है, और ऐसी ट्रॉलियाँ मिलाते मिलाते चले 2-4 करोड़ ट्रॉलियाँ जो है वो 100 तोले सोने के बराबर बन ही जाएंगी। लेकिन ये जो हम इबादतों की पूंजी लेके और ये जो इबादतों को एक मुट्ठी बराबर लेके हम जो जन्नत की हमेशा हमेशा की नेमतों की बात करते हैं, तो क्या ये बात करने की है? तो हकीकत ये है कि ये बात करने की नहीं है। तो अब आप गौर करें कि ये जो इबादत के बदले में जन्नत मांगना है ये है क्या? तो जन्नत के लिए इबादत कि जन्नत हमें मिल जाए, ये हम गोया अपनी औकात से बढ़कर बात कर रहे हैं। इसीलिए हदीसों में फरमाया गया कि जन्नत जिसे मिलेगी रब की रहमत और फजल से मिलेगी, अपनी इबादत पे नाज करके नहीं। ये नहीं कि मादला इबादत छोड़ देगी, जन्नत और रब की रहमत से मिलनी है, ये तो सीधा सीधा खुदा के हुक्म की नाफरमानी है कि जब खुदा ने फरमाया अपने रब की इबादत करो اس نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس نے فرمایا آت الزکا، زکوٰۃ دو، اس نے فرمایا کتبہ علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض ہیں۔ تو عبادتوں کا اس نے حکم دیا ہے، اس کے حکم پہ عمل کرنا فرض ہے ہمارے اوپر، اس کے حکم پہ عمل کرنا فرض ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہم بولے کہ نہیں جناب ہم نے اب عبادت ہی نہیں کرنی، نہیں ایسا نہیں، یہ نافرمانی، یہ تو اس سے بھی برا ہو گیا۔ جو عبادت جنت کی خاطر کرے اس کو سات سلام، کہ اس سے تو اچھا ہے نا جو بالکل ہی نافرمان اور فاسق ہے اور خدا کے فرائض کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کے بدلے میں یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ایسا کارنامہ کر دیا کہ ہمیں جنت ملے گی، وہ خدا کے فضل سے ملے گی، خدا کی رحمت سے ملے گی۔ تو یہ جو عبادت کے مقاصد اور نیتیں ہیں ان میں سے میں نے چند ایک کے حوالے سے کلام کیا ہے، بقیہ انشاءاللہ عزوجل اگلے سلسلے میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کا شوق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ